بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام گفتگو کے ساتھ نئی مروچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد رفیع مفتی صاحب. آج ہم جس موضوع کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ بات ہے کہ کیا ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں. یہ بات کیا قرآن مجید ہمیں فرماتا ہے, اس کا کیا حکم ہے, اگر حکم ہے تو اس کی کیا شکل ہے, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تنبیہ کی ہے یا خبردار کیا ہے یا ہدایت دی ہے, تو پلیز اس کے حوالے سے ہمیں ایجوکیٹ کریں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بات ہے کہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینا یا آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا, یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس میں جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. تو انسان دنیا میں رہتا ہے, دنیا کی رغبتیں, دنیا میں جو نعمتیں پائی جاتی ہیں وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کو حاصل کرے, دنیا کو اپنا مسئلہ بنائے, اس میں ترقی کرے, اس میں ہر بلندی ہر خیر حاصل کرے, یہ وہ چاہتا ہے. تو قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے کہ اس کے بعد جو زندگی ہے تمہاری, یعنی آخرت کی زندگی جو کہ ابدی زندگی ہوگی, اس کے حوالے سے اگر تم نے دنیا کو اس پر ترجیح دے دی تو تمہارے لیے جہنم ہوگی, اور اگر تم آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہو, یعنی جو موجود نہیں ہے اس وقت اس کو ترجیح دیتے ہو, اس کو اہمیت زیادہ دیتے ہو اور اس کو اس کے تحت رکھتے ہو, تو پھر تمہارے لیے یعنی تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا. جن آیات میں یہ آیا ہے, یہ مضمون آیا ہے یا یہ بات بیان ہوئی ہے, وہ سورہ نازیات کی آیات ہیں, پانچ آیتیں ہیں, 37 سے 41 تک سورہ نازیات. تو میں اس پڑھ دیتا ہوں جی. فرمایا فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا, جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, فان الجحیم ہی الماوى, تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, اور جس نے جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا, فإن الجنة هي المأوى, تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہ مضمون جو ہے قرآن مجید نے بیان کیا ہے, اسی سے یہ تصور سامنے آتا ہے کہ آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دینا لازم ہے, جنت کا کی ضمانت ہے اس کے اندر. اگر آپ نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی تو یہ آپ کا ٹھکانہ پھر جنت میں ہوگا. ظاہر اپنی وفات کے بعد جب اگلی زندگی میں آپ جائیں گے تو جنت آپ کو ملے گی, لیکن اگر آپ نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی تو پھر جہنم ہوگی. تو یہ بنیادی طور پر تو ان آیت کا ترجمہ یہ ہے. تو اس کے حوالے سے اعتراض آپ بتائیں کہ اس پہ کیا اعتراض.
جی اس میں پہلی بات تو رب صاحب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم آخرت کو مانتے ہیں, لیکن آخرت کو ماننا اس پر یقین کرنا کیا ہمیں اس سے روکتا ہے کہ ہم ایک پورا آسائش زندگی بسر کریں, ہم ایک مزے والی لطف علی اس سے اپنی نعمتوں سے اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں سے ہم حاضر اٹھائیں, تو کیا یہ آخرت کے تصور کے خلاف ہے؟
یہ جو بات ہے جو الفاظ یہاں کہے گئے ہیں نا وہ ترجیح دینے کے ہیں. اچھا. کہ اگر آپ نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی, ترجیح کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ آپ دنیا میں کس سطح کی زندگی بسر کر رہے ہیں, آپ ایک امیر آدمی ہیں, آپ کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں, تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ نے دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے. اگر دنیا کو ترجیح دینے والے نہ ہوتے تو آپ کے پاس نعمتیں پڑی ہوئی نظر نہ آتی, یہ نہیں مطلب اس کا. بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی بہت نعمتیں ہوں لیکن اب آخرت کو ترجیح دینے والے ہوں, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی کوئی خاص نعمتیں موجود نہ ہوں, ایک درویشی اور ایک فقر کی حالت ہو, لیکن اب دنیا کو ترجیح دینے والے ہوں, آخرت کو ترجیح دینے والے نہ ہوں. کیونکہ یہاں کی غربت, یہاں کی عمارت, اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا, وہ تو اس کے حالات ہیں دنیا کے. اصل میں یہ تو ایک رجحان ہے. دیکھیں جو آیت ہے نا اس میں یہ پہلے الفاظ ہی ہیں, فاما من طغى, جس نے سرکشی اختیار کی, یعنی یہ سرکشوں کا کام ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر. اس کے لیے شخصیت کے اندر وہ سرکشی ہوگی. سرکشی کس چیز کی, کس سے سرکشی؟ خدا کی اس سکیم سے جو سکیم اس نے برپا کی ہے, انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور اسے کہا کہ یہاں خدا کے پیش نظر یہ ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یعنی اللہ نے زندگی اور موت تخلیق کی تاکہ وہ جانچے کون اچھے عمل کرنے والا ہے، یہ خدا کی اسکیم ہے. اور اچھا عمل کس کو کہا؟ اچھا عمل اس چیز کو کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں فطری طور پر آپ کے اندر اخلاقیات کے پہلو سے جو موجود ہیں، یا انبیاء نے جو آپ کو بتائے ہیں، شریعت کے جو احکام آئے ہیں، ان کو اگر آپ نے ملحوظ رکھا اور ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے پھر آپ نے دنیا کی زندگی گزاری، دنیا میں جو نعمت، جو خیر، جو بھلائی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ نے یہ شرط لگائی کہ بھئی یہ خدا کی پسند کے مطابق ہے، خدا کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں یہ چیز حاصل کروں، میرا یہ حاصل کرنا کیا خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ اگر پسندیدہ ہے تو آپ نے حاصل کی، اور یہ ٹھیک ہے. چاہے آپ نے کوئی بڑی قیمتی چیز حاصل کر لی، دنیا میں بہت ترقی کر لی، اور اگر آپ نے یہ اس چیز کا دھیان نہیں رکھا، آپ نے کہا دنیا کی چیزیں مجھے ملنی چاہئیں، یہ بات کہ خدا کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات کہ اخلاقی وجود میرا جو ہے وہ مجھے کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں. اگر اس طرح آپ نے کیا تو اس کا مطلب کہ آپ خدا کی پرواہ نہیں کر رہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان کو جانچ رہا ہوں کہ وہ اچھے عمل کرتا ہے یا برے کرتا ہے، اور اچھا عمل یہ ہے کہ وہ جو میں نے احکام دیے ہیں اس کے مطابق چلے، جو اس کی فطرت بنائی ہے، جو اس کو اخلاق سکھائے ہیں، ان اخلاقیات کا لحاظ رکھے، اس فطرت کے مطابق چلے، جس کو وہ فطری طور پر صحیح سمجھتا ہے وہ راستہ اختیار کرے، جو حق بات ہے اس کو مانے. تو جو شخص اس کو مانتا ہے، اس میں خدا کی بات مانتا ہے، اب اس کے نتیجے میں دنیا اگر ہاتھ سے نکلتی ہے تو نکلنے دے، اور اگر ہاتھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، بالکل آئے.
لیکن مان لی بات آپ کی. اب ایک شخص ہے، اس نے حلال اور حرام کا لحاظ رکھتے ہوئے، اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اپنی لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بنایا ہے. اس میں بھی عام طور پر ہمارے ذہن میں ایک مذہبی حوالے سے اس کو پسندیدہ قرار دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم تھوڑا سا سادگی اختیار کر لو تو یہ آخرت روحی زندگی غالباً ہوگی. تو یہ جو سادگی ہے، یعنی کہ میں جائز کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا جو وہ اپنے ترجیح کی بات بتا دی وہ ٹھیک ہے، لیکن میں جائز کی بات کر، جائز طور پر مجھے ایک لیوش زندگی اختیار کرنے کی آزادی ہے، وہ اس کی پاسبلٹی ہے، تو میں کیوں نہ کروں؟
نہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ کو اگر اچھی چیز میسر آتی ہے تو آپ اسے اختیار کریں گے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، کسی پر ظلم نہیں ہو رہا، خدا کی کوئی نافرمانی نہیں ہو رہی، اور تمہیں اور آپ کو دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں، تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ خدا کو، نہ شریعت کو، نہ دین کو، کسی حوالے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. کہ آپ بہت امیر آدمی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، صحابہ میں ایسے بھی تھے کہ جن کے مالی حالات بہت ہی اچھے تھے اور وہ اللہ کی راہ میں بہت صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، اور جو بھی شریعت کے احکام ہوتے تھے ان کو زبردست طریقے سے بجا لانے والے تھے، پورا کرنے والے تھے.
دیکھ، میں دو گاڑیاں افورڈ کر سکتا ہوں، اب گزارا میرا ایک گاڑی سے ہو جاتا ہے، اب میں کہتا ہوں کہ یار دو گاڑیاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ایک گاڑی کا خرچہ یا ایک گاڑی کی جو قیمت ہے اس سے میں کیوں نہ ان لوگوں کی مدد کر دوں، ان لوگوں کے کام آ جاؤں جو ضروریاتی زندگی کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو یہاں پر میں نے اپنے جائز حق کو، جو میں دو گاڑی رکھ سکتا تھا، دوسری گاڑی پر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نافرمانی کا اندیشہ نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو بیچ دیا، میں نے اس کو اوائڈ کیا. تو یہ کیا ہے، اس کو آپ
اپریشیٹ کریں؟ یہ پہلو جو نا، یہ اس طرح سے نہیں ہے. دو گاڑیاں اگر آپ کی ضرورت ہیں تو آپ رکھیں جی، اور اگر ضرورت نہیں ہے خامخواہ رکھی ہیں، پھر خطرناک پہلو ہے.
اچھا،
پھر اسراف ہو سکتا ہے.
اچھا، پھر یہ اسراف ہے
کہ اپنے ضرورت سے زیادہ چیزیں، نعمتیں اپنے گرد اکٹھی کر دی ہیں، جبکہ اس کی ضرورت اور لوگوں کو ہو سکتی ہے
جی.
تو آپ نے ان کے لیے مارکیٹ سے، جیسے بہت سے امیر لوگوں نے دو دو تین تین چار چار گاڑیاں رکھ کے، تو بس لاک کے مطلب ہے تالوں میں رکھی ہوئی ہیں، اپنے گیراجوں میں رکھی ہوئی ہیں، کبھی استعمال کرنے، یہ غلط چیز ہے. یہ جو ہے یہ تو پھر اسراف ہوگا. اور اعتدال کی زندگی اختیار کرنے کو کہا گیا، ایک چیز. اور اس میں ایک اور پہلو ہے، بعض اخراجات انسان اسٹیٹس سمبل کے حوالے سے کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے.
ابھی تکبر
ہاں، یہ اسٹیٹس سمبل جو ہے وہ پھر انسان کو ایک فخر کی نفسیات کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم ایک برتر لوگ ہیں، ہمیں یہ حیثیت حاصل ہے، اور ہم اس سے نیچے کے لیول پر ہم نہیں، مطلب ہے مختلف اشیاء جو ہیں اس درجہ سے نیچے کی نہیں رکھتے. یعنی میں اپنے ملک کی بنی ہوئی کوئی چیز استعمال ہی نہیں کرتا, امپورٹڈ چیزیں استعمال کرتا ہوں یا فلاں ملک کی بنی ہوئی مہنگی ترین چیزیں استعمال. یہ نفسیات غلط ہے.
اس میں بھی ایک پہلو نا کہ ایک میں نے چیز خریدی اس نقطہ نگاہ سے کہ بھائی زیادہ پائیدار ہے, میں سستی چیز خریدوں گا بار بار خریدوں گا, ایک مینٹیلٹی. ایک اسٹیٹس سمبل کو واہ میرے پاس یہ امپورٹنٹ.
ہاں فخر کا پہلو ہوگا تو غلط ہے, ضرورت کا پہلو ہوگا
تو وہ بھی جائز.
بالکل ٹھیک بات ہے. یعنی اس میں علماء نے بڑی اچھی تقسیم کی ہے کہ کچھ چیزیں ضروریات نفس.
ضروریات نفس
ہاں, تو ان میں تو جو نفس کہتا ہے اسے فالو کرنا چاہیے کہ یہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہے, سب پوری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے لذات نفس, اس میں اعتدال کرنا چاہیے کہ بھائی جو اعتدال کا راستہ بنے, جیسے اسراف نہ ہو اور خام خواہ بخل کریں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ آپ ایک مناسب درجے کی زندگی بسر کر سکتے ہیں لیکن آپ پھٹے پرانے کپڑے میلے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے, یہ پسندیدہ نہیں ہوگا دین میں. اچھا. اور جو ایک ہے شرور نفس, یعنی نفس کی شرارتیں, اس میں نفس کی مخالفت کی جائے گی. نفس سرکشی کرنا چاہے, نفس تکبر کی طرف بڑھے, نفس حسد کی طرف بڑھے, ظلم زیادتی کی طرف بڑھے, تو آپ کو نفس کی ان خواہشوں کی مخالفت کرنی. آگے جو آیت میں کہا گیا ہے نا کہ بنہن نفس عن الہوا, اور نفس کو خواہش سے روکا, اس خواہش سے مراد وہی ہے جو نفس کی شرارتیں ہیں یا نفس کے برے پہلو ہیں. اس سے ضروریات نفس نہیں مراد, نہ لذات نفس اس سے مراد ہے کہ نفس کی جو لذتیں ہیں ان میں اعتدال کا معاملہ آپ اختیار کریں گے, کہیں کوئی ظلم زیادتی کا پہلو نہیں ہوگا تو بس ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اس میں ایسا نہیں کہا گیا کہ آپ ایک اچھا مکان نہیں بنائیں گے, ایک خوبصورت مکان نہیں بنائیں گے, نہیں. اس طرح ایک حد سے جب آگے بڑھے گا نا, جب اس کو اس کی خوبصورتی اور جمال سے اسے مطلب ہے کہ بعض علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کچھ مکانوں کو دیکھا جائے نا تو یوں لگتا ہے کہ اس میں پیسہ تھوپا گیا ہے, جیسے وہ سیمنٹ ہے نا, سیمنٹ لگایا تو پیسہ ہی تھوپ دیا گیا ہے, کوئی ضرورت نہیں تھی اس چیز کی لیکن خام خواہ اس پر خرچ کیا گیا.
اور آپ سونے کی گاڑی بنا کر پھر رہے ہیں.
جی بالکل.
اچھا رفیع صاحب, یہ ٹھیک ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ اسراف میں بھی نہیں جاتے, وہ لذات کا معاملہ بھی آپ نے ہمیں بتا دیا, لیکن ایک آدمی کی استھیٹک سینس ہے, اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کی ہابی ہے کہ وہ گاڑی کی, میں نے دو مثال دی, وہ کیا چاہتا ہے کہ یار میرے پاس جو گاڑی ہونی چاہیے وہ پسند, وہ تکبر نہیں چاہتا کر رہا, وہ چاہتا ہے کہ یار اس کے پاس بڑی ہے اس کلر کی گاڑی ہو. اچھا وہ افورڈ کر سکتا ہے, وہ کہتا ہے اب دوسرے کلر کی بھی گاڑی آ جائے تو اچھی, میری کلیکشن اچھی ہو جائے گی. یہ آپ اور بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر اس کو منطبق کر کے بتائیے کہ یہ پہلو کیسے.
ہاں بنیادی طور پر اصل میں یہ ذوق کے پہلو سے تعلق رکھتی ہے چیز. ایک آدمی کا ایک ذوق ہے, آپ اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک کمرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں یا مکان جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اس کی لازمی ضرورت نہیں کہ کچھ سینری دیوار پر آویز نہ ہو, یہ ضروری چیز نہیں ہے.
صحیح.
لیکن ایک باذوق آدمی یہ چاہے گا کہ خوبصورت تصاویر اگر یہاں میں لگا سکوں تو لگاؤں, سجاوٹ کا پہلو. تو یہ اس کے لیے بھی وہی بات ہے, ذوق کو مذہب کرش نہیں کرتا.
ٹھیک.
اسے ایک حد سے آگے بڑھنے سے روکتا ہے کہ وہ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے چاہے وہ اس نے اگر وہ ایسا کر سکتا ہے اس نے 500,000 کی تصویر خریدی ہوئی ہے.
اچھا.
ایک مہنگی تصویر تو ٹھیک ہے, لیکن اس نے 50 تصویریں خرید کے رکھی ہوئی ہیں, پڑی ہوئی ہیں, کبھی یہ لگا دی کبھی وہ لگا دی کبھی, تو اس کا مصرف کیا یہ بہتر مصرف ہے کہ وہ اپنے ذوق کے لیے جو اللہ نے اس کو مال و دولت دی ہے اس کو اپنے ذوق کی تسکین کے لیے اندھا دھند صرف کرے, تو یہ درست نہیں ہے. اس کے ارد گرد بہت سے مسائل ہیں جو خود اسے بیلنس کریں گے. یعنی کہ ایسا نہیں کہ فرض کیجئے کہ پورے ملکی حالات بہت اچھے ہیں, سبھی لوگ رفاہیت کا ایک ماحول ہے,
ماحول ہے
اور سبھی لوگوں کے حالات بہت اچھے ہیں,
ایک ویلفیئر سٹیٹ میں ہم رہ رہے ہیں,
ایک تو پھر سب اچھے حالات میں رہیں, کوئی ایسی بات نہیں, پھر کوئی معاملہ نہیں. لیکن اگر یہ معاملہ ہے کہ بھائی میں تو میرے حالات اچھے ہیں اور میں اپنے ذوق کی تسکین بھی کر رہا ہوں لیکن میں اس میں مزید شیڈ ہے کہ آج سکرین مطلب ہے منڈے کو یہ سکرین ہوگی اور ٹیوزڈے کو یہ ہوگی, یا اس گاڑی پہ میں دائیں طرف جایا کروں گا, اس پر میں بائیں طرف جایا کروں گا, اس پر میں یہ لانگ روٹ اور شارٹ روٹ یہ تو فرق کیا جا سکتا ہے کہ یہ گاڑی اس کے لیے سوٹیبل
ہے, وہ تو ضرورت ہوگی,
وہ ضرورت ہو جائے گی. لیکن اگر یہ صرف ایک دماغی اس طرح کے خیال ہو تو یہ ظاہر ہے بالکل پسندیدہ نہیں ہے. ان کو فطری طور پر وہ چیزیں بیلنس کرتی ہیں, میرے رشتہ داروں کے کیا حالات ہیں اور میرے محلے کے لوگوں کے, میرے متعلقین کے, میں اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں, اپنے ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں, اپنی قوم کے لیے کیا کر رہا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھیں, ایک خیال سے لے کر دولت تک جو کچھ ہمیں دیتا ہے وہ اس کی صرف ہمیں ہی ضرورت نہیں ہوتی. ایک بہت اچھا خیال آپ کے ذہن میں آیا, آئیڈیا بہت اچھا آ گیا, تو وہ آئیڈیا آپ اس سے کہتے ہیں مجھے, میں نے اس سے کیا کرنا ہے. لیکن فلاں شخص کو اگر میں یہ بتاؤں تو اس کے لیے بہت قیمتی بات ہے. یا اس کو میں اگر یہ نقطہ سمجھا دوں, یا یہ نقطہ اگر میں سمجھا دوں تو ہماری قوم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے مشکل رستہ آسان ہو جائے گا. ایک نقطہ نظر, ایک فلسفہ کہہ لیں, کوئی بھی نظریہ کہہ لیں, اس طرح کی چیز. اور اسی طرح دولت آپ کے پاس موجود ہے تو وہ بہت سے لوگوں کے بڑے مسائل حل کر سکتی ہے. تو اس سے آپ گریز کر کے ذوق میں ڈوب جائیں تو یہ غلط بات ہوگی, یہ وہی دنیا کے اندر ڈوب جانے والی بات ہوگی. اگر تو آپ بیلنس رکھتے ہیں, ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں, ارد گرد کا بھی رکھتے ہیں, جو آپ کے اخلاقی وجود کا تقاضا ہے, اور یہ جو ذوق کا تقاضا ہے اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں, لیکن ان کے درمیان ایک توازن جس میں فیصلہ کن اصل میں آپ ہی ہیں, آپ ہی ہیں. کیونکہ آپ کے ایمان کا ایک درجہ ہوگا تو آپ ایک طرح کا فیصلہ کریں گے, ایمان کی کیفیت دوسری ہوگی تو دوسرا فیصلہ کریں گے. ظاہر ہے کہ یہ فرق ہے نا, کہ انسان جوانی میں اور طرح سوچتا ہے, ادھیڑ عمر میں اور طرح سوچے گا, بڑھاپے میں اور طرح سوچے گا. تو یہ چیزیں اس طرح سے کچھ چیزیں فطری طور پر بیلنس ہوتی ہیں, اور کچھ کو قانون بیلنس کرے گا, کچھ کو آپ کے اخلاق بیلنس کرے گا.
اچھا, میں ایک مثال رکھتا ہوں اس کے حوالے سے, بہت صورتحال اور ہمارے سامنے نکھر کر آئے گی. ایک صاحب ہیں, مطلب کہ اچھا ہے کاروبار ان کا, اور لیکن ان کا دینی مزاج ہے اور وہ عبادات کے لیے یا رفاہی کام کے لیے زیادہ خرچ کرتے ہیں, عبادات کی طرف بھی مائل رہتے ہیں. لیکن ان کے بیوی بچے سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے والد صاحب کچھ ایفرٹ کچھ اور کر لیں, ٹھیک ہے, ہم نہیں روکتے کہ فرض نمازیں پڑھیں, ہم نہیں روکتے کہ وہ مدد کریں کسی کی, کریں, لیکن اس میں کچھ کمی کر کے, اس میں کچھ کمی کر کے وہ ہماری سہولیات کو بہتر کر دیں, ہمیں بہتر لائف اسٹینڈرڈ لائف جو ہے اس کا درجہ بڑھا دیں. تو یہ والی اپروچ کیسی ہے, کیا میاں بیوی بچوں کی بات ماننی چاہیے یا ان کو سنب کرنا چاہیے, وہ شخص کیا کرے؟
یہ جو ہے نا, ان پر کوئی دباؤ ڈالنا تو درست نہیں ہوگا. وہ تو انہیں آپ ہو سکتا ہے مذہب سے باغی کر دیں, ہو سکتا ہے ان کے حقوق جو بنتے ہوں وہ ادا کرنے سے پیچھے رہ جائیں آپ. یوں تو نہیں بات صحیح. آپ اسے, اس کے دو پہلو ہیں. آپ اس کو ایک اس مثال سے لے سکتے ہیں کہ تبوک کے موقع پر جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب وہ مانگا گیا کہ بھئی اب فوج کی تیاری کے لیے جو کچھ اب دے سکتے ہیں دیں, مال و دولت, تو آپ نے گھر کا سارا مال لا کے دے دیا. تو یہ سارا مال جو تھا اس سے کم تھا جو حضرت عمر نے دیا تھا. وہ روایتوں میں آتا ہے کہ 30,000 درہم تھے ان کے پاس, اور جو ہے اس میں سے 15,000 درہم انہوں نے دے دیے اور 15,000 گھر میں رکھ لیے. تو یہ دو بڑے لوگوں کا فیصلہ تھا, دونوں کا فیصلہ صحیح تھا لیکن اپنے اپنے قد کاٹ کے مطابق تھا. اور دونوں کے ہاں یہ معاملہ نہیں کہ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کا گلا گھونٹ کر 15,000 دیے, اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کا گلا بالکل ہی گھونٹ کر سب سارا دے دیا. ایسا نہیں ہے. اگر گھر والے تیار نہیں ہیں, وہ آپ کے ساتھ نہیں چل رہے, تو ان کے حقوق دینا تو اپنی جگہ پر لازم ہے. تو وہ آپ دینے کے بعد کریں گے جو کریں گے, لیکن اگر وہ بھی آپ کے ساتھ ان جذبوں میں شامل ہیں تو پھر اس کے بعد معاملہ دوسرا ہے. پھر تو جو بھی آپ فیاضی کریں گے اس میں آپ کی بیوی اور آپ کے بچے ساتھ ہیں, اور اگر ساتھ نہیں ہے تو ان کے حقوق ادا کرنے تو لازم ہے,
ان کو فوقیت.
ہاں, وہ بالکل, وہ تو پہلے آپ ادا کریں گے کیونکہ وہ تو آپ کی فرض ذمہ داری ہے نا, اور اس کے بعد جو صدقہ خیرات آپ کرنا چاہتے ہیں کریں گے. یہ لازم نہیں ہے کہ جی والد صاحب کو یہ سجیسٹ کیا جائے کہ آپ اس اسٹیٹس پر زندگی گزاریں, یہ نہیں. بس آپ کہنے کو کہہ سکتے ہیں, لیکن دوسرا آدمی جو ہے وہ اپنے لیے خود طے کرے گا جیسے بچوں کے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ جب وہ کل کلاں کام کریں گے تو باپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ درویشی کی زندگی گزارو, یہ اسے سجیشن تو دے سکتا ہے کہ اس کے کچھ فائدے ہیں, یہ کہہ سکتا ہے اگر وہ فائدے اس کے ذہن میں کوئی ہیں, لیکن مجبور نہیں کر سکتا. یا امارت کی زندگی گزارو یہ بھی نہیں کہہ سکتا, یہ ان کا اپنا حالات ذوق کی بات ہو.
بہت شکریہ رفیع صاحب, موضوع پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کر لی ہے, اب ہم اسے یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اگلی نشست کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. اس وقت کے لیے, اگلی نشست کے لیے اللہ حافظ.
علمی, دعوتی اور تعلیمی پروگراموں میں تعاون کیجیے, آئیے دین کی خدمت میں شامل ہو کر اپنی عاقبت سنواریں, آؤ مل کر اس منادی کا جواب بنیں. یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, ایمان والو اللہ کے مددگار بنو اس کے دین کی خدمت کر کے.